الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين اقدار حسینی کے حوالے سے چند نکات کی طرف اشارہ کیا. ایک نقطہ یہ ہے کہ سیرت اہل بیت میں تعلیمات قرآن اور سنت اور خصوصاً سیرت سید الشہداء میں ایک اصول اور ایک معیار اور ایک راہ حل اور موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اگر مثال آپ کی خدمت میں عرض کرے, دو واجب آپ کے اوپر ہے. ہمارے فقہا عام طور پر مثال دیتے ہیں, فرض کیجئے آپ مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے, دیکھا کہ مسجد میں کوئی نجاست ہے, کسی بچے نے پیشاب کیا ہے فرض کرے, تو مسجد کی نجاست کو فوراً پاک کرنا واجب ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی مسجد نجس ہو جائے اس کا پاک کرنا شرعاً وہ بھی فوراً واجب ہے. مسجد کے خادم پر صرف نہیں ہے, ہر وہ آدمی جو دیکھتا ہے کہ مسجد نجس ہو گئی ہے اس پر واجب ہے. آپ مسجد کے اندر گئے, دیکھا کہ وہ نجس جگہ نجس ہے, دوسری طرف سے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کیا پہلا کیا کرے, کس کو پہلا انجام دے؟ یہاں پر یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہے باقی ہے, قضا ہونے کا خطرہ نہیں ہے, وہاں پر حکم یہ ہے کہ آپ پہلا نجاست کو ازالہ کرے, مسجد کو دھو لے, پھر نماز پڑھے. کیوں؟ مسجد کے نجاست کو دور کرنا فوری واجب ہے, جیسے سلام کا جواب فوری ہوتا ہے, اور نماز کے لیے آپ کو فرض کرے دوپہر سے مغرب تک وقت ہے, تو ازالت دیر کریں گے, نجاست کا دور کرنے کو دیر کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. نماز تھوڑا سا دیر ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ وقت فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو یہاں پر اہم کون سا ہے؟ اہم یہ ہے کہ جو فوراً واجب ہے اس کو انجام دینا ہے. بس دو واجب آپ کے اوپر ہیں, بے ایک وقت دونوں کو انجام نہیں دے سکتے ہیں, ایک وقت میں ایک کو انجام دے سکتے ہیں, تو کس کو انجام دینا ہے؟ جو زیادہ اہم ہے اس کو انجام دینا ہے. تو اس وقت نماز آپ نے ترک کی یا نہیں کی؟ وہاں پر نماز ترک کرنا البتہ حرام بھی نہیں تھا ویسے بھی, لیکن کوئی حرج نہیں ہے. یا بہتر مثال دوں, یہی نماز کا آپ بات لے لیں, آخری وقت, آخری وقت میں آپ مسجد میں پہنچے ہیں, دیکھا کہ مسجد میں نجس ہے, اب نجاست کو دور کرے تو نماز قضا ہو جائے گی. اگر نماز پڑھیں گے تو نجاست دور کرنے میں دیر ہوگی, وہ بھی فوری واجب ہے. یہاں پر دو واجب ہے, دونوں کو ایک وقت بجا نہیں لا سکتے ہیں. تو یہاں پر شرع کیا کہتا ہے؟ نجس کو ازالہ کرنا یا نماز پڑھنے میں سے اہم کون سا ہے؟ اہم نماز, اگرچہ وہ بھی واجب ہے لیکن اس کی نسبت میں نماز اہم ہے. پہلی مثال میں الٹا کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ نماز کے وقت تھی اس لیے ازالہ کرنا اہم ہو گیا تھا. ابھی نماز کے وقت باقی نہیں ہے تو نماز پڑھنا اہم ہے, زیادہ اہم ہے, اور ازالہ اس کے برابر نہیں, اسی لیے پہلے آپ نماز پڑھیں گے سوال ہوتا ہے اس نے ازالہ نہیں کیا گناہگار ہو گیا. شرع کہتا ہے کہ گناہگار بھی نہیں ہوتا ہے کیوں؟ دو واجب ہے, دونوں کو بھی ایک وقت بچا نہیں لا سکتے. دونوں کو چھوڑ کر جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے, دونوں کے لحاظ سے گناہگار ہو جائیں گے. اگر دیکھا مسجد میں نجاست ہے تو نماز بھی نہیں پڑھی, مسجد بھی ازالہ بھی نہیں کیا, تو دو گناہ کیا, دو واجب کو چھوڑ دیا. پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک کو انتخاب کرنا پڑے گا. کس کو انتخاب کرنا ہوگا؟ جو زیادہ اہم ہے اس کو انتخاب کرنا ہے, نماز کو انتخاب کرنا ہے. نجاست دور کرنے کو بعد کے لیے چھوڑیں گے, نماز سے فارغ ہوتے ہی اس کو انجام دیں گے. تو یہاں پر اگر چی فرض کیجیے 10 منٹ 20 منٹ دیر ہو گئی ازالہ یہ نجاست, لیکن گناہ نہیں ہے. یہ حکم شرعی اٹھ جاتا ہے, یعنی اس وقت آپ پر واجب نہیں ہے ازالہ کرنا اسی 20 منٹ تک. حکم شرعی اٹھ کر چلا گیا, نماز فارغ ہوتے ہی وہ حکم آپ پر آ جاتا ہے. یا مثال دے دو, ایک واجب ہے ایک حرام ہے, ایک واجب ہے ایک حرام ہے. کوئی مومنہ یا کوئی انسان عورت اب گاڑی سے ٹکرا گئی اور گر گئی, آپ اس کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جائیں گے تو نامحرم کو ہاتھ لگانا حرام ہے, یہ ایک طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے, تو اہم کون سا ان دونوں میں؟ جان بچانا اہم ہے نامحرم کو ہاتھ لگانے کے گناہ کی نسبت میں. تو یہاں پر آپ پر واجب ہے جان بچائے اس کے, اس وقت ضرورت کے مطابق ہاتھ لگنا حرام نہیں ہے. مشہور مثلا مثال دیتے ہیں, فرض کیجئے کوئی دریا جا بہہ رہا ہے, کوئی آدمی اس میں غرق ہو رہا ہے, آپ اس کو نجات دینے کے لیے جانا چاہتے ہیں, بیچ میں کسی کے باغ ہے یا کسی کے مکان ہے یا کوئی موٹر سائیکل ادھر ہے, اس پر سوار ہو کر جائیں گے جلدی اس کو نجات دینے کے لیے. اب یہ غصبی ہے, غصب ہے, غصب حرام ہے, اس کی جان بچانا واجب ہے. ان دونوں میں سے کس کو کریں گے؟ کہیں گے جو اہم ہے وہ واجب آپ کے گردن پر ہے, جو کمتر اہمیت کا حامل ہے وہ واجب ختم, یا وہ حرام حرام نہیں ہے, ابھی حرام ہی نہیں ہے. اگر اس کی جان بچانا مقصود نہ ہوتا تو موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جانا حرام تھا آپ کے لیے, کسی اور کے مال, لیکن جان بچانے کے لیے یہ حرام اٹھ گیا ہے. یعنی خدا جس نے غصب کو حرام کیا ہے اسی خدا نے کہا ہے تم یہاں پر غیر کے مال سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. یہ بعض وقت دو واجب ہے, دو حرام ہیں, ایک حرام دوسرے سے زیادہ اہم ہے. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں یا دنیا بھر کے ممالک کی بات کر رہا ہوں, ہمارے شیعہ نقطۂ نظر میں کیا ہے؟ شیعہ نقطۂ نظر میں حکومت کرنے کا حق خدا پیغمبر امام کو ہے, یا بإذن خدا. اذن خدا کیسے ہاتھ میں آئے گا؟ امام کے اذن سے, پیغمبر امام. یعنی قرآن و سنت کو دیکھ لیجیے, قرآن و سنت نے جس کو اجازت دی ہے حکومت کرنے کی وہ حکومت کر سکتا. اب ایک ملک لیجئے جس میں حکومت کرنے والے خدا کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے حکومت کرنے کی, ظالم لوگ ہے, ظالم ہے, ستمگر ہے, غلط لوگ ہوتے ہیں. عام طور پر دیکھتے ہیں ہم عالم اسلام کے حکمران مغربی پٹھو ہے, اپنی قوم کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں, مختلف اعمال آپ کے سب کے سامنے ہیں. اب ان لوگوں کو ووٹ دے کر اقتدار پر لانے کی تو اجازت نہیں ہے ظالم کی حمایت کریں. نا آپ ووٹ دے کر ظالم کو حکومت دیں گے, ظالم حکومت کے ساتھ لڑنے کے حکم ہے, نہ ان کو اس کو حکومت دیں گے. یعنی واجب ہے اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو کیا ہے, ظالم حکومت کو ہٹائے. ٹھیک ہے, زمانے کے تقاضوں کو دیکھیں گے. مثلا اس وقت یہ جو دہشت گردوں کا طریقہ کار ہے لڑنا, اصلاً اس میں مصلحت نہیں امت کی, دوسرے پرامن حکمت عملی اپنانا ہے، وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق تغییر کر سکتا ہے۔ خود امام خمینی کو بہت سو نے مشورہ دیا تھا کہ آپ فتویٰ دے دے مسلح ہو جائیں گے، امام خمینی بالکل اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو یہ اپنی جگہ پر، لیکن خلاصہ ہمارے لیے اگر ممکن ہو ہر ممکن طریقے سے ظالم باطل حکمران کو ہٹا کر صحیح قوم و ملک کے ساتھ مخلص حکمران اقتدار پر لائے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ہم تو ووٹ دینے پر مجبور ہیں، ایسے غلط آدمی کو ووٹ دے کر اقتدار پر لائے۔ اگر یہاں پر ایک راستہ ہے، اب تین پارٹیاں ہیں فرض کریں، ایک پارٹی بدترین پارٹی ہے، ایک یعنی فرض کیجئے 90% اس کے سارے اعمال غلط، دوسری پارٹی ہے 80% غلط، تیسری پارٹی صحیح ہے، تو وہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جو صحیح پارٹی ہے اس کے حمایت کرنا واجب ہے، غلط پارٹیوں کو ووٹ دینا یقیناً ظالم کی حمایت اور اجازت نہیں۔ لیکن اگر ملک ایسا ہے کہ سارے غلط پارٹیاں ہیں، اقتدار پر جو آنے والے ہیں، جو اقتدار پر جن کو آنے کا امکان ہے، ہم نے کہتے سارے غلط ہیں، لیکن جن کو اقتدار پر آنا ممکن ہے، یعنی آپ دیکھتے بڑی پارٹیاں، آپ سمجھیے دو بڑی پارٹیاں ہیں، اب دونوں ایک فرض کیجئے 90% غلط پارٹی ہے، دوسری پارٹی 80% غلط ہے، غلط کی حمایت کرنا جائز نہیں ہے، بس اس کو ووٹ دینا بھی حرام ہے، اس کو ووٹ دینا بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر کیا کریں گے؟ یہاں پر بھی یہ قانون آتا ہے، بدتر سے بچنے کے لیے بد کو آگے لانا، ہم اس کو صحیح سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، یہ پارٹی اس کے 1000 غلطیاں ہیں، دوسری پارٹی کی 1100 غلطیاں ہیں، تو کم از کم 100 غلطیاں کم ہو جاتی ہے۔ بدتر سے دفع افسد، علماء اصول علماء فقہ کہتے دفع افسد بفاسد، بدتر کو دور کرنا بد کے ذریعے۔ اس میں یہ وضاحت ہمارے ملک میں یا مختلف اسلامی ممالک میں یہ وضاحت نہیں ہوتی، اگر ہم کسی بدتر سے بچنے کے لیے بد کی حمایت کریں، پھر اس کی اس طرح سے حمایت کرتے گویا یہ برحق ہو، صحیح ہو، وہ ہیرو بن جاتا ہے، تو حق و باطل مکس ہو جاتا ہے۔ یقیناً اسلامی معیاروں کے مطابق دونوں کو پرکھنا ہے اور بتانا کہ یہ اسلام سے اتنے منحرف ہے، یہ اسلام سے اتنے منحرف ہے، تاکہ اگر ہم ایک کی فل حمایت کریں ہمارے بچے اسی کو صحیح سمجھیں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے، پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، دیکھو ہم نے ووٹ دیا اس کو، وہ اس قسم کا ہے، غلط کو غلط نہیں سمجھیں گے۔ تو ہمارے پاس جو واحد معیار ہے قرآن و سنت ہے، سیرت معصومین ہے، اس بنا پر کس کو دیں گے؟ ایک حقیقت سب کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ یہ کوئی بھی اسلامی معیار کے مطابق نہیں ہے، کسی گروہ کو حق نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بدتر سے بچنے کے لیے، اگر بد کو ووٹ دے تو بدتر سے بچ سکتے ہیں، مومنین کے لیے مشکلات کم ہو سکتا ہے، مذہب کے لیے مشکلات کم ہو سکتا ہے، وہاں بدتر سے بچنے کے لیے، بدتر کے راستے کو روکنے کے لیے بد کو ووٹ دیں گے۔ اس کی مثال ہم اپنے جسم میں آپ لے لیں، کینسر کی بیماری فرض کریں، شوگر کی بیماری میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاؤں کو مثلا بعض اوقات کرنا پڑتا ہے، اب آپریشن نہ کرے تو یہ بیماری بڑھتی بڑھتی جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے، جان چلی جائے گی، بس اب دیکھو نا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، گانے آنے کا گایا اللهم صل على محمد وعلى محمد. کم کرے اگر برداشت نہیں ہو سکتا. آپریشن نہ کرے تو جان چلی جائے گی, آپریشن کرے تو ایک پاؤں کٹ جائے گی. پاؤں کو ویسے ہی کٹوانا جائز نہیں ہے, مگر یہ زیادہ تو نہیں ہے لائٹ. تو عام حالت میں آپ اپنی پاؤں کو کٹوانا چاہے, بلکہ ایک انگلی کٹوانا چاہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. لیکن یہاں پر اگر پاؤں کو نہیں کٹوائیں گے تو جان خطرے میں ہے, تو جان بچانے کے لیے پاؤں کو کٹوانا واجب ہے. یعنی بدتر سے بچنے کے لیے بد کا مرتکب ہو جانا ضروری ہے, یہ معیار ہے. تو اس حوالے سے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حالات پیش آتے ہیں, تو دین کہتا ہے کہ ان حالات میں جو اہم ہے اس کو آپ بجا لائے, غیر اہم کو چھوڑ دے, کیونکہ دونوں کو بجا نہیں لا سکتے. بدتر سے بچنے کے لیے بد کی حمایت کرے تاکہ بدتر سے نجات حاصل کرے, یہ ہے. تو معصومین کی سیرت میں بھی اور فرمائشات میں بھی یہ اصول نظر آتا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے بعض اوقات, کیوں مولا امیر المومنین نے ایسا نہیں کیا؟ کہا جاتا ہے دیکھیے, مولا سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ امیر شام کو اقتدار پر رکھے, پھر آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے, اس کو معزول کرے. تو مولا کی پوری حکومت اہم تھی, پوری حکومت کی اہمیت زیادہ تھی یا صرف شام کے صوبے کی؟ اگر مولا اس کو اقتدار پر رکھتے تو اس وقت جب تک وہ اقتدار پر ہے, عدالت اس خطے میں یا اسلامی مملکت میں نافذ نہیں ہو سکتی تھی. تو مولا نے فرمایا کہ میں ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کرنا نہیں چاہتا ہوں. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں مولا نے عدالت کے لیے کل حکومت کو جانے دیا؟ یعنی اہم کون سا تھا پوری حکومت کو بچاتے, اس کے ایک حصے پر عمل نہیں ہو رہا تھا، ایک صوبے میں عمل نہیں ہو رہا تھا، لیکن مولا نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کرتا ہوں. حقیقت میں یہاں پر اہم کے حوالے سے دیکھا جائے، مصلحت اسی میں تھی کہ مولا امیر شام کو معزول کرے. بہت سے لوگ مولا پر یہی اعتراض کرتے ہیں، آپ نے اہم کو چھوڑ کر غیر اہم کو اپنایا، نعوذ باللہ، یہ تو کوئی شیعہ نہیں کر سکتا ہے دوسرے لوگ. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے دین اور اخلاق کو اولویت دی، ترجیح دی سیاست پر. سیاست پر اگر اخلاق کو، اقدار کو ترجیح دیں گے، سیاست میں ضرور ناکام ہو جائے گا. بہت سے مغربی لوگ، بہت سے مسلمان جو مغرب نواز ہیں، مغربی سوچ کا حامل، وہ کہتے ہیں مولا امیر المومنین کی حکومت ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علی نے اخلاقی اقدار کو ترجیح دی سیاست پر، حکومت پر. تو اور اسی لیے سیاست میں اخلاق نہیں ہونا چاہیے، سارے اخلاقی اقدار دفن ہو جاتے ہیں سیاسی اہداف و مقاصد کے سامنے. لیکن اسلام میں اصل مقصد اسلامی اقدار کو زندہ کرنا ہے، سیاست وسیلہ ہے، اس وسیلے سے اسلامی اقدار کو اگر زندہ کر سکتے ہیں سیاست بہترین وسیلہ ہے. اگر اس کے ذریعے اسلامی اقدار کو پامال کرنا ہے، ایسی سیاست کی ضرورت نہیں ہے. مولا نے فرمایا بکری کی چھین سے بھی پستر ہے ایسی سیاست جہاں پر مظلوم کا حق ظالم سے لینا ممکن نہ ہو. آپ نے فرمایا میں نے اس لیے حکومت قبول کی کہ خدا نے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے علماء سے کہ مظلوم کو اس کے بھوک اور غربت پر رہنا نہ دے، اور ظالم کو مظلوم کا حق کھا کر عیاشی کا موقع نہ دے. تو دیکھتے میں نے اس لیے حکومت قبول کی کہ مظلوم کا حق ظالم سے لے لوں. تو اسلام میں حکومت وسیلہ ہے اقدار کے لیے. دنیا میں اقدار کا نام بہت لیں گے، حقوق بشر، حقوق انسانیت، آزادی، ڈیموکریسی، جمہوریت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، خواتین کے حقوق، خواتین کو بالکل آسمانوں پر لے جاتے ہیں. اور عملاً کیا ہے، اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں اقدار کا نام لے کر. تو سوال ہمارا یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مولا امیر المومنین نے اخلاقی اقدار کے لیے حکومت کو خطرے میں ڈال دیا، جبکہ اہم حکومت کو بچانا تھا، حکومت بچاتے امیر شام کو معزول کر دیتے چند سال کے بعد، اور پھر پورے پر حکومت کر سکتے تھے، اسلامی حکومت کر سکتے تھے، حقیقی عدالت نافذ کر سکتے تھے. ایک جواب خود مولا نے دیا، فرمایا کیا، مشورہ دینے والوں سے ہی فرمایا، کیا تم ضمانت دیتے ہو کہ میں علی زندہ رہوں، امیر شام زندہ رہ کر امیر شام کو ہٹا سکوں گا، تم ضمانت دیتے ہو؟ یہ ایک بات. اور خود مولا نے خبر دی تھی کہ امیر شام میرے بات رہے گا. اس علم امامت کو چھوڑ کر سیاسی تجزیہ اور تحلیل کریں گے تو سیاست مدار شہید صدر کی کتاب آپ نے مطالعہ اگر کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ سیاسی تقاضا بھی یہی تھا، اہم یہی تھا کہ اس وقت امیر شام کو ہٹاتے، کیونکہ کل عالم اسلام میں انقلاب ہوا تھا خلیفہ کے ظلم و ستم کے خلاف. تو علی کے ساتھ دینے والے تھے، خود نے فرمایا کہ لولا وجود الحج بھی، لولا قیام الحج بھی وجود الناصر، مددگار کے آنے سے علی پر حجت خدا قائم ہو گئے. مددگار آ گئے، علی عدالت چاہتے ہیں، علی اسلام چاہتے ہیں، مدد کرنے والے آ گئے ہیں. زمانے کے خلیفہ کے خلاف انہوں نے انقلاب کیا ہے. کیوں انقلاب کیا تھا؟ زمانہ کے خلیفہ کے گورنر ظلم کرتے تھے، خلیفہ خود ظلم کرتے تھے، اس بنا پر انقلاب کیا تھا. تو علی کے ہدف کے مطابق لوگ میدان میں آئے تھے. تو اسی لیے ایک سنہری موقع تھا کہ اسلامی معاشرے کے افراد علی کے ہم مقصد بن گئے ہیں، اور زبردستی علی کی بیعت کی ہے. علی نے فرمایا کہ تم دوسروں کے بیعت کرو میں ساتھ دوں گا. اس کے بھی اپنے وجوہات تھے لیکن اس کے موقع نہیں ہے وجوہات بتانے کا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اتنا ساتھ دینے والے تھے. تو اس وقت سے استفادہ کر کے ان تمام ظالم حکمرانوں کو ہٹانا تھا. اسلام کی بہترین تصویر پیش کب کر سکتے تھے؟ اگر علی علیہ السلام امیر شام جیسا غلط لوگوں کو اقتدار پر رکھتے. علی کی نیت پاک ہے. کیا نیت ہے؟ کہ ان کو ابھی اقتدار پر رکھیں گے, میری حکومت مضبوط ہونے کے بعد ان کو ہٹائیں گے. لیکن عام لوگ کسی کے دل کو نہیں دیکھ سکتا ہے. سوچیں گے علی بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح کیا ہے, اقتدار پر آنے کے بعد انہیں غلط لوگوں کو اقتدار پر باقی رکھا. تو اس وقت جو ساتھ دینے والے مخلصین تھے وہ مایوس ہو جاتے, مخلصین مایوس ہو جاتے. اور ایسے ماحول میں جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کے سب سے عظیم ہستی جس کے شان میں سینکڑوں کے تعداد میں آیات ہے, ہزاروں کے تعداد میں حدیث ہے, پیغمبر کا بھائی ہے, داماد ہے, تمام فضائل کا مالک ہے, اسلام کے تمام جنگیں ان کی وجہ سے کامیاب ہوئے, یہ ہستی بھی جب اقتدار پر آیا دوسرے حکمرانوں کی طرح حکومت کرتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جس کو پاک سمجھتے تھے وہ دوسروں سے مختلف نہیں, انہیں غلط لوگوں کو کھلاتا ہے, ان غلط لوگوں کو گورنر بنایا ہے. تو ایسے ماحول میں ان جوانوں کی تربیت نہیں کر سکتے تھے. وہ کیا جانتے ہیں کہ اب نئے دنیا میں آئے تھے یا چھوٹے تھے ابھی بڑے ہو گئے تھے, اب وہ تربیت پاکیزہ ماحول میں کر سکتے ہیں. حق و باطل کو جدا کرے تو پھر تربیت ہو سکتی, مکس ہو حق و باطل پھر تربیت نہیں ہو سکتی. اسی لیے تربیت کے لیے بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ تمام غلط لوگوں کو ہٹائے. مولانا فرمایا اگر بیت المال کے پیسہ جن لوگوں نے کھایا ہے واپس لینا ہے, یہاں تک کہ اگر عورتوں کے مہریے اس پیسے سے لیا گیا اس کو بھی واپس لینا ہے. یہ اس اہمیت کے حوالے سے تھا. ناموس کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے, غیرت کا تقاضا ہے بہت اہم ہوتا ہے. اس کے باوجود فرماتے ہیں اگر مہریے کے طور پر بیت المال کا ناجائز پیسے دیا گیا ہے واپس لانا ہے. سابق حکمران نے کیا ہے, آپ سے واسطہ نے, ایسی بات نہیں ہے. باطل باطل ہے, غصب غصب ہے. آپ نے اعلان کیا, فرمایا جو آگے بڑھ چکے ان کو پیچھے لائیں گے, جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بڑھائیں گے, جو اوپر گئے ہیں نیچے لائیں گے, جو نیچے رہ گئے اوپر کریں گے. عدالت اور انصاف قائم ہو جائے گا اس معاشرے میں. جب تک لوگوں نے وعدے نہیں کیا علی کے ان مقاصد میں علی کے ساتھ دیں گے, تب تک مولا نے حکومت بھی قبول نہیں کی. وعدہ لینے کے بعد حکومت قبول کی. تو ایسے حالات میں امیر شام کو برقرار رکھنا, امیر شام جیسے افراد کو, یہ سیاست کے خلاف تھی. دیکھو سب نے انقلاب انہیں کے خلاف کیا, آپ انہیں کو برقرار رکھتے. بس یہ کہنا اہم یہ تھا امیر شام کو برقرار رکھے بعد میں ہٹائے, ایسی بات نہیں تھی. علی کے پاس مرکز مجاہدین اور امیر شام کے پاس ایک صوبہ, بس اس کو ہٹائے تو علی ہٹا سکتے تھے, جیت سکتے تھے اور جیت بھی رہے تھے. صفین میں جیت گئے تھے علی. اگر علی کے ساتھ کچھ منافقین اور کچھ احمق لوگ نہ ہوتے لشکر علی میں تو علی جیت چکے تھے نا. جنگ جمل میں جیت گئے, جنگ نہروان میں جیت گئے, صفین میں بھی جیت چکے تھے. مالک اشتر نے خود امیر شام کے خیمت تک پہنچ گیا, وہ بھاگنے کے تیار ہو گیا تھا. اس کے محافظین کے ایک بڑی تعداد کو بھی قتل کیا تھا. بس دیکھیے سیاسی عسکری نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے اس کو ہٹانا چاہیے تھا. غلط آدمی ہے, علی کے ساتھ دینے والے مجاہدین ہیں, مجاہدین ٹھنڈے ہو جاتے. اگر یہ بیوقوف لوگ نہ ہوتے جو خود مولانا فرمایا قسم ظہری اثنان, میرے کمر کو دو گورو نے توڑا. عالم متحدق ایک علم رکھنے والا ہے لیکن شریعت کے پابند نہیں ہے, بے دین ہے, بے ایمان ہے. دوسرا جاہل متنسک, جاہل ہے لیکن اہل عبادت. لوگ دھوکہ کھاتے, دیکھو اتنی لمبی داڑھی آپ داعش والوں کو دیکھیں, بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, نماز جمعہ کرنا آنے والوں کو کوڑے مارتے ہیں. اب جاہل لوگ, جاہل متنسک, عالم متحدق. تو ورنہ کیا ہے, جیتی ہوئی جنگ تھی صفین, صفین جیتی ہوئی جنگ تھی.
ظاہر سابقہ ثقیفہ کے بعد سے اس وقت جو سازشیں ہوئی وہ مؤثر تھی اس جنگ میں مشکلات کے، کیونکہ علی کے فضائل کو چھپا دیا گیا تھا، علی کو بے نمازی پیش کیا تھا. عمار کے حق میں ایک حدیث تھی، لشکر امیر شام میں انقلاب لایا اس حدیث نے. پھر امیر شام نے اپنے درباری علماء اور سرداروں کے ذریعے اس حدیث کی تفسیر میں تحریف کی اور کہا کہ نہیں، عمار کے قاتل خود علی ہے، علی نے بھیجا ہے اس نے عمار مارا گیا. ہمارے لیے یہ مسئلہ حل ہے، لیکن اس وقت جس انداز میں سرداروں نے، جس انداز میں درباری علماء نے پیش کیا ہے، عام سادہ لوگ، وہ بھی 14 صدی پہلے لوگ کتنے سادہ ہوتے تھے، آج کل ان پڑھ لوگوں کو دیکھیں کتنے سادہ ہوتے ہیں، تو بیوقوف بنایا. اگر علی کی شان میں ایک دو حدیث لوگوں کے پاس ہوتی تو یقیناً صفین میں کوئی امیر شام کے ساتھ نہ دیتا، یہ جنگ، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل نہ ہوتا. تو عرض یہ کر رہا تھا، بس یہاں پر اس کو ہٹانا ہی اہم تھا. اسی لیے اگر مولا فرض کیجئے اس کو اقتدار پر باقی رکھتا، اس صورت کیا ہے، امام مشورے دینے والوں کے مشورے کے مطابق امیر شام کو شام کے گورنری پر باقی رکھتا، تو اس وقت چند سال کے بعد علی اس کو ہٹاتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ علی علیہ السلام اگر اس کو اقتدار پر باقی رکھتے وہ ماننے والا نہیں تھا، وہ جانتا تھا علی کے نظریات اس کے بارے میں کیا ہے. علی نے خلیفہ سوم عثمان ابن عفان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ امیر شام کو ہٹا دیجئے. جنگ بدر میں امیر شام کے 3 قریب ترین عزیز بھائی، مامو اور نانا، 3 قریب ترین عزیز مارے گئے تھے علی کے ہاتھوں پر ایک ہی موقع پر. علی کی دشمنی اس کے جو 3 پہلوان آئے تھے مشرکین کی طرف سے، تو 3 انصاری گئے بدر میں ان کے ساتھ مقابلے کے، انہوں نے کہا آپ انصاریوں کے ساتھ ہم نہیں لڑتے، ہم مکہ والے مہاجرین سے لڑتے. تو حضرت حمزہ، مولا امیر المومنین اور شیبہ گئے، آپ جانتے ہیں، اور تو اس میں یعنی تینوں ایک خلاصے کے طور پر، کیونکہ حضرت حمزہ کی مدد کی، دوسرے کی بھی مدد کی، تو مولا کے ہاتھوں مارے گئے تھے. اسی لیے مؤرخین کہتے ہیں مولا امیر المومنین اس کو اقتدار پر برقرار رکھتے تب بھی اس کے دل میں جو دشمنی تھی اس بنا پر ماننے والا نہیں تھا. دوسری بات، مولا کے نظریے کو جانتے تھے. مولا روز اول سے خلیفہ یسوم کو مشورہ دیا تھا اس کو ہٹاؤ، اور مولا عادل کے پیکر تھے، ایک ظالم کو برقرار. ہم خود سمجھتے ہیں نا، دو آدمی میں جب فرق ہے نظریاتی، معلوم ہوتا ہے ایک دن یہ اس کو ہٹائے گا، زیادہ تدبر کی ضرورت. اسی لیے اگر مولا اس کو اقتدار پر برقرار رکھتے، وہ پہلا اقدام یہ تھا کہ یہ ایک دن مجھے ہٹائے گا، تو اسی دن کہتا شام والوں سے، شام والوں، علی نے مجھ کو اہل سمجھا ہے، علی سے پہلے والے خلفاء نے بھی مجھ کو اہل سمجھ کر شام کا گورنر بنایا ہے، ابھی علی نے بھی مجھ کو اہل سمجھا ہے، لیکن میں علی کو اہل نہیں سمجھتا ہوں. علی قاتل خلیفہ ہے، جو بعد میں اعلان کیا نا، یقیناً یہ کام کرتا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی علم غیب کی بات بھی نہیں، کیونکہ مدینے میں جان بوجھ کر اپنے لشکر کو بھیجا خلیفہ کی حمایت کے لیے، اور لشکر کو منع کیا، کہا کہ میرے حکم کے بغیر خلیفہ تم کو بلائے بھی نہ جانا. تو خود خلیفہ نے کہا تم میرے موت کو دیکھنا چاہتا ہو، میرے حیات کو دیکھنا، خلیفہ کے خون سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. آدمی وہاں پر رکھا تھا، جیسے ہی خلیفہ مارے گئے ان کے کپڑا اور ان کی کٹی ہوئی انگلیوں کو لا کر فوراً شام پہنچا دیا. خلیفہ کی زوجہ سے شادی کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنے آپ کو وارث کے طور پر پیش کر سکے. یہ تیاریاں بہت پہلے سے ہو چکی تھی. تو یہاں پر پھر امیر شام کو اگر مولا چند سال کے بعد ہٹاتے تو یہی پہلے دفعے کی پہلا ابتدا ہی میں وہ انکار کرتا. اگر ابتدا میں انکار نہ کرتا، چند سال کے بعد جب مولا ہٹاتے وہ کہتا کیا کہ آپ نے کس جرم مجھے ہٹایا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، ابھی تک آپ کے اقتدار پر آنے کے بعد، آپ نے مجھ کو گورنر بنانے کے بعد کوئی جرم میں نے نہیں کیا ہے، اسی لیے اس کو ہٹانے کے لیے کوئی جواز بھی نہیں مل سکتا تھا. ساتھ اس وقت انہوں نے شرط کی علی کے نمائندے کو کہ مجھے مصر بھی دینا ہے، شام بھی دینا ہے، اور کئی شرطیں ہیں، وہ صرف شام پر راضی بھی نہیں تھا. تو یہاں پر سیاسی تدبر کا تقاضا یہی تھا کہ جب مولا کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں مجاہدین ہے اور مرکز مولا کے پاس ہے، یمن، حجاز، آج کل کے سعودی عرب، بحرین، خلیج کے ممالک، ایران اور افریقہ کے ممالک، یہ سارے ممالک علی کے پاس تھے. تو اگر اپنوں کی جہالت اور نادانی نہ ہوتی تو یہ جیتی ہوئی جنگ تھی. بس ایسی بات نہیں ہے کہ مولا نے کسی اہم مصلحت کو چھوڑ کر غیر اہم کو انجام دیا ہو، یہ خود سیاسی تجزیہ و تحلیل کے لحاظ سے. لیکن اس کے علاوہ متعدد ایک دفعہ کوفہ میں خبر آئی کہ امیر شام مر گیا ہے، کوفہ والوں نے بہت خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی. مولا تک یہ خبر ہے، مولا نے فرمایا جب تک میرے محاسن شریف اپنے خون کے میں خضاب نہیں ہوتا ہے امیر شام نہیں مرے گا، وہ بعد میں حکومت کرے گا. مولا جانتے تھے کہ شہید ہونے والے ہیں. تو کسی نے عرض کیا پھر آپ کیوں لڑتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا ہوں. کہنے والا کہتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ امیر شام زندہ رہے گا، آپ شہید ہو جائیں گے، وہ قابض ہو جائے گا، پھر کیوں لڑتے ہیں اتنی قربانی؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتا ہوں. یہ اہم نقطہ ہے، نتیجے کو نہ دیکھے. وہاں پر علی کو علم تھا امامت کی وجہ سے کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے شرعی نقطۂ نگاہ سے، اسی ذمہ داری پر عمل کرنا ہے. علی خود فرماتے ہیں کہ یا مجھے کافر ہونا پڑے گا، جو کچھ پیغمبر نے تعلیم لایا ہے اس کا ٹھکرانا پڑے گا، یا ناقصین و قاسطین و مارقین، نہروان والے، جمل والے، صفین والوں کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گا. یعنی حکم شرعی ہے میرا، کم از کم حق و باطل میں تمیز رہے. عموماً جو سیاست مدار ہوتے اپنے وقت کے فائدے کو دیکھتے ہیں، ابھی جو فائدہ مل رہا ہے، لیکن ائمہ قیامت تک امت کے فائدے کو دیکھتے ہیں. لوگ پہچانیں امیر شام کون ہے، یزید کون ہے، فلان کون ہے، فلان کون ہے، ان جنگوں کے ذریعے، ان مقابلوں کے ذریعے پہچان سکتے ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا یہ ہونے والا ہے کہہ کر باطل کے ساتھ ٹکرانا ختم؟ تو سب بہانہ بناتے کہ مولا امیر المومنین کے پاس طاقت ہوتے ہوئے جنگ نہیں لڑی کیونکہ بعد میں ہونے والے تھے، میں بھی نہیں کرتا ہوں حق کی مدد اس لیے کہ ہونے والا نہیں ہے. نہیں، ایسے بہانہ کسی کو نہیں دینا ہے، حجت خدا ہے. ایک درود پڑھیں محمد علی محمد. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس بات کو آپ مد نظر رکھیں. ہم نے اقدار میں سے قدر کے بارے میں فرمایا کہ ناجائز ذریعے سے جائز مقصد تک جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو قتل عام کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، داندلی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ملک کو ترقی دے دیں. ناجائز ذریعے سے جائز مقاصد تک، بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے اس کو جائز قرار دینے کی. دنیا بھر کی سیاست بھی اسی پر چلتی ہے، کہتے ہیں ہم قوم و ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے کچھ لوگوں کی جانیں چلی جائے گی، کچھ مال ضائع ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی اجازت نہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارے سامنے اگر دو حکم شرعی ہو، دونوں پر آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو دیکھیں اسلام کے، قوم کے، ملت کے مصلحت کس میں ہے. جو مصلحت ہے اس حکم پر عمل کرنا ہے، جس میں نہیں ہے اس پر عمل نہیں کرنا. اہم اور غیر اہم میں ٹکراؤ کی صورت میں جو اہم ہے اس کو انجام دینا، جو غیر اہم ہے اس کو ترک کرنا ہے. بد اور بدتر کے درمیان اگر دائر ہو جائے، یعنی تیسرا راستہ نہیں ہے، بات یہ ہے، تیسرا کوئی صحیح راستہ نہیں ہے، یا بد ہے یا بدتر ہے. ایک راستے سے جائیں گے شیر ہے راستے میں خطرناک، دوسرے راستے سے جائیں گے بھیڑیا ہے، تو جو بدتر ہے جس کا خطرہ کم تر ہے اس کو اپناؤ، کیونکہ اس کے ساتھ ممکن آپ مقابلہ کر کے اپنی جان کو بچا سکتے ہیں. تو یہ بس ایک راستہ ہے کہ معاشرے میں پیش آنے والے مسائل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ قوم و ملت کے مصلحت زیادہ کس میں ہے، مقصد کس میں ہے، لیکن ساتھ حقیقت واضح ہونا چاہیے. اگر ہم بدتر سے بچنے کے لیے بد کو ووٹ دیتے ہیں تو نہیں کہنا وہ حق ہے، وہ بد ہے ابھی تک، حق نہیں ہے، لیکن اس بدتر سے بچنے کے لیے یہ کام ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مولا تمام ائمہ کی زندگی میں، سید شہداء کی زندگی میں باطل کے ساتھ مبارزہ کرنا، باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا، ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا اقدار میں سے ایک اہم مقام ہے، اصول سیرت معصومین ہے. حکمران خلفائے اموی، خلفائے عباسی کیوں ائمہ پر ظلم کرتے تھے؟ اگر ائمہ خاموش ہوتے تو کوئی ظلم نہیں کرتے، ان کے نقصان میں تھا فرزند پیغمبر کو اذیت دینا، فرزند پیغمبر کو شہید کرنا، جیل میں ڈالنا، ایذائیں پہنچانا ان کے لیے سیاسی حوالے سے نقصان دہ ہے، کیونکہ امت ہے، امت تو دیکھتی ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ائمہ پر کیوں ظلم کرتے تھے؟ کیونکہ ائمہ باطل کو برداشت نہیں کرتے تھے، ظالم کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، غلط بات کی تائید نہیں کرتے تھے. مأمون بہر حال بنی عباس، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے شیعہ نہ ہو، بہت سے مؤرخین کہتے ہیں وہ شیعہ تھا، بہر حال بنی عباس کے حکمرانوں کے درمیان اہل بیت سے کی نسبت میں سب سے بہتر تھا اس کے جو برخورد ہے اہل بیت کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود اس نے امام کو شہید کیوں کیا؟ مؤرخین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اس کو ٹوکتے تھے، ہر غلط موقع پر ٹوکتے تھے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ خلاف شرع ہے، تو مأمون برداشت نہیں کر سکا. اگرچہ سازشیں تھیں، تحقیقی لحاظ سے تاریخ میں ثابت ہوئی ہے کہ اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے، عرب دنیا کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے، بنی عباس کو ڈرانے کے لیے، شایان اہل بیت کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، امام پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے، اس طرح سے امام کو اپنی بیٹی بھی دی اور ولی عہد بھی بنائی، جبکہ امام اس سے 22 سال بڑے تھے. لیکن اس سے قطع نظر امام کے بعد بھی اس کے سلوک شیعوں کے ساتھ بہتر تھا، تو وہ برداشت کیوں نہیں کر سکا؟ یہ اہم نقطہ تھا. ائمہ ہمیشہ مقابلہ کرتے تھے باطل کے ساتھ، ظالم کے ساتھ. جب امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بنی ہاشم کی ایک لڑکی کی خواستگاری کی، عبداللہ بن جعفر کی بیٹی، جناب جعفر طیار کی پوتی، تو انہوں نے کہا کہ ہم امام سے پوچھے بغیر اپنی لڑکی تمہیں نہیں دے سکتے، یزید کے لیے خواستگاری کی. اب اس مادی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے حکمران کی طرح نہیں ہے، وہ تو سب کچھ تھا، مالک تھا سارے لوگوں کا، بہت سے لوگ فخر کرتے ہیں. تو امام نے بنی ہاشم کے ایک جوان کو بلایا، اس لڑکی کی، اس بچی کی شادی کیا ان دونوں سے، ظاہر ہے آپ امام ہیں ولایت رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان دونوں سے بھی اجازت لے کر دونوں کی شادی کرائی، خود امام نے عقد پڑھا اور آپ نے مدینہ کے بہترین باغات ان کو ہدیے کے طور پر دیا. امیر شام نے یہ کہا تھا کہ یہ شادی ہم دونوں خاندان، خاندان بنی ہاشم اور بنی امیہ میں جو دشمنی ہے، اس دشمنی کے ختم ہونے کا، کم ہونے کا باعث بنے گی. قدیم زمانے میں آپ دیکھتے بادشاہان سرداران یہی کرتے تھے، جب دشمنی ہو تو شادیاں کرتے تھے تاکہ دشمنیاں کم ہو. امام نے فرمایا ہماری دشمنی تمہارے ساتھ دنیاوی نہیں ہے تاکہ ایک شادی کے ذریعے دشمنی ختم ہو، خدا کے لیے دشمنی کی ہے اور شادی کی وجہ سے یہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی. تو باطل کے ساتھ مقابلہ. اب امیر شام کے زمانے میں حسین کیوں خاموش رہے, اس کے بارے میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. دیکھیں, امیر شام نے امام کو خط لکھا. اہل کوفہ امام کو 12 خط لکھتے تھے, مولا آپ قیام کرے ہم آپ کے ساتھ دیتے. تو امام نے ان کو جواب میں لکھا کہ میرا معاہدہ ہے اس آدمی کے ساتھ, عہد و پیمان ہے, اس لیے جب تک یہ زندہ ہے تم خاموش رہو, اس کے مرنے کے بعد میں اپنا نظریہ تمہیں بیان کرتا ہوں. یہ جواب دیا کوفہ والوں سے. ان سے فرمایا کہ تم خاموش رہو, بات آگے جانے نہ دو. اب امیر شام کو کسی طرح سے خبر ملی, اس نے مولا کو خط لکھا کہ آپ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو مولا اس کو جواب لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ما اريد حربا لك ولا خلافا عليك, میں فی الحال تمہارے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتا ہوں. وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُ ذَلِكُ وَأَنَا أَخَافُ اللَّهَ فِي تَرْكِ. اس کے بعد قسم کھاتے ہیں مولا کہ میں نے تمہارے ساتھ جنگ تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں خوف, مجھے خوف ہے, خدا سے ڈرتا ہوں, کیوں میں جنگ نہیں کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کیوں جنگ نہیں کر رہا ہوں, اس پر میں خدا سے ڈرتا ہوں. وَمَا أَظُنُّ اللَّهَ رَاضِيًا عَنِّي بِتَرْكِ مُحَاكَمَتِكَ إِلَيْهِ, اور میں نہیں سمجھتا ہوں, میں گمان نہیں کرتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑی, اس لیے ہو سکتا ہے خدا مجھ سے راضی نہ ہو. البتہ امام علم امامت رکھتے ہیں, لیکن امام بعنوان ایک مسلمان یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یعنی تم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جنگ کرنا واجب ہے, اس واجب کو چھوڑنا کیا ہے, گناہ ہے, خدا راضی نہیں ہوگا. البتہ کیوں امام چھوڑ رہے ہیں, ظاہر رکاوٹیں ہیں, روزہ رکھنا واجب ہے لیکن اگر آپ بیمار ہو, مسافر ہو, تو پھر تو ظالم, تم ظالم ہو, تمہارے پاس وہ تمام معیارات ہے جس کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے, جس کے خلاف اٹھنا چاہیے, یہ سب کچھ ہے لیکن رکاوٹیں ہیں. ایک رکاوٹ کیا ہے, وہی معاہدہ ہے جو امام دوم کے زمانے میں ہو, وہ معاہدہ ہے. تو امیر شام دنیا میں شور مچائے گا, دیکھیں قرآن و سنت معاہدہ اور وعدہ کی خلاف ورزی کو منع کرتا ہے اور امام نے مخالفت کی, خلاصے رکاوٹیں ہیں. وما اظن الله راضيا عني ولا عاذرا دون الاعذار اليه ولا عاذر دون الاعذار اليه, شاید خدا میرے عذر کو قبول نہ کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں وفی اولیاء القاسطین الملحدین حزب الظالمین و اولیاء الظالم, تمہارے جو چاہنے والے دوست ہیں, ظالم لوگ ہیں, ملحد ہیں, خدا کے منکر ہیں, ظالمین کا گروہ ہے اور شیطان کے ولی ہے, خدا کے ولی تمہارے گروہ. امام کیا فرماتے ہیں, ظالم, ملحد, ملحد کسے کہتے ہیں, جو کافر ہو جاتے ہیں, اور شیطان کے دوست ہے تمہارے دوست, کیا الست قاتل حجر بن عدی, کیا تم حجر بن عدی کا قاتل نہیں ہو, وہ اصحابی ہے اور ان کے ساتھیوں کا, المصلین العابدین, نمازی تھے, عبادت گزار تھے, پاکیزہ لوگ تھے, الذین ینکرون الظالم ویستعظمون البدع, جن کی غلطی یہ تھی کہ ظالم کو نہیں مانتے تھے, ظالم کی مخالفت کرتے تھے, بدعتوں کو برا سمجھتے تھے. ینکرون الظلم ویستعظمون البدع, بدعتوں کو برا سمجھتے تھے, ظلم کی مخالفت کرتے تھے. ولا یخافون فی اللہ لومت اللہم, خدا کے راہ میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے. ظلما وعدوانا, تم نے ان کو شہید کیا ظلم اور دشمنی کی وجہ سے. حضرت حجر کے اس زمانے میں تکفیریوں نے تو انتہا کر دی, ان کی لاش کو چاہے نکالی ہو چاہے نہیں نکالی ہو, لیکن انہوں نے اپنی کوشش کی ہے اور اہل بیت کے ماننے والوں کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے وہ کرنے والوں کو تو مار دیا اہل بیت کے چاہنے والوں نے, شاید آپ نے دیکھا ہوگا,
اور ان کے روزہ کو بھی واپس لیا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ابھی ہے. حضرت حجر صرف علی کے صحابی نہیں ہے, پیغمبر کے بھی صحابی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم نے ان کے شہید کیا بعد اعطائهم الامانه بالمواثيق والايمان, بعد از آن کہ تم نے جب ان کو کوفے سے لایا عہد کیا تھا, امن و امان دیا تھا. امان دینا اسلام میں یہ ہے کہ جب کسی کو امان دیتے ہیں پھر اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتے, یہ قانون ہے, شرعی حکم ہے. والایمان قسمیں تم نے کھائی تھی کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. المغلظہ متعدد قسم کھائی تھی. اولست قاتل عمرو بن حمق صاحب رسول اللہ, کیا تم قاتل نہیں ہو عمرو بن حمق کا جو پیغمبر کا صحابی تھا. اب ان کو کس طرح سے شہید کی, ہاتھ لگا دیا, آپ جانتے ہیں. فلا اعلم فتنة على الأمة اعظم من ولایتك, اس امت پر تمہاری حکومت سے بدتر کوئی مصیبت نہیں ہے, تمہاری حکومت سے بدتر کوئی مصیبت میری نظر میں نہیں ہے. ولا اعلم نظر النظر لنفسي وديني افضل من جهادك, میں اپنے دین اور اپنے جان کے لیے تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے بہتر کوئی اور ذمہ داری نہیں دیکھتا ہوں. یعنی تمہارے ساتھ جنگ کرنا میرے دین کے مفاد میں اور میرے اپنی جان کے مفاد میں بھی ہے. فإن أفعل فهو قربة من الله, اگر میں تمہارے ساتھ جنگ کروں قرب خدا حاصل ہوگا, خدا راضی ہو جائے گا. وإن أتركه فذنب أستغفر الله, اگر میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا ہوں تو یہ گناہ ہے, خدا کے درگاہ میں میں معافی چاہتا ہوں. اس لفظ کی میں نے وضاحت کی, یعنی واجب تھا امیر شام کے خلاف قیام کرنا, صرف اس وقت رکاوٹیں تھی, موانع تھے جس کی وجہ سے یہ وجوب ختم ہوا ہے. رکاوٹ کی وجہ سے, امیر شام صحیح ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. وعدہ تھا, معاہدہ تھا, امیر شام کی جو شرارتیں تھیں اس وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا تھا. وليس الله بناس لك اخذا, اس کے بعد فرماتے ہیں خدا نے فراموش نہیں کیا ہے, تم لوگوں کا قتل عام کرتے ہو مختصر سے وہم پر, تھوڑے سے شک پر لوگوں کو قتل کرتے ہو. خدا کے اولیاء کو شک و شبہ پر تم قتل کرتے ہو, تہمت پر قتل کرتے ہو, اور لوگوں کو مجبور کیا ہے اپنے نااہل بیٹے کی بیعت کرے. وَأَخْذِكَ النَّاسَ بِالْبَيْعَةِ لِابْنِكَ غُلَامٍ, تمہارے بیٹے کی بیعت کے لیے لوگوں کو تم نے مجبور کیا ہے. وہ غلام کے بیٹا کیسا ہے, غلام صفی, ایسا بچہ ہے جو صفی ہے, احمق ہے, عقل نہیں ہے اس کے پاس. یشرب الشراب, خلیفہ امت کو عاقل بنانا, امت کو خدا تک لے جانے والی ذمہ داری اس کی ہے. اب یہ بے عقل ہے, شرابی ہے. ویلعب بالکلاب, اور کتوں سے کھیلتا ہے. آپ جانتے ہو اس کے جو بندر تھا اس کو سنہری کپڑا پہناتا تھا اور سر پر تاش رکھتا تھا جس وقت لوگ غربت کی وجہ سے بھوکے تھے. اور تم نے اپنی رعیت کو, امت کو بار بار دھوکہ دیا ہے, بیوقوف بنایا ہے. اس کے بعد جب امیر شام کی ملاقات ہوئی حج کے دوران مولا سید شہدا کے ساتھ, تو اس نے کہا ہم آپ کے والد کی شیعوں کو جب ہم قتل کرتے ہیں تو ان کو دفن کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہم جب تمہارے آدمی کو قتل کرتے ہیں دفن بھی نہیں کرتے ہیں, یعنی تم مسلمان ہی نہیں ہو, مقصد یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو, اسی لیے ہم تمہارے لوگوں کو دفن کرنا واجب نہیں سمجھتے. اس طریقے سے ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا, باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا, اس کے بغیر دین کو نہیں بچا سکتے ہیں, انسانیت کو نہیں بچا سکتے ہیں, اسلامی مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے. یہ ائمہ کی سیرت میں ہے, ائمہ کے چاہنے والوں کی سیرت میں ہے. فخر ہے تشیع کے لیے کہ پوری تاریخ میں شیعوں نے, شیعہ علماء نے ظالمین کے ساتھ نہیں دیا, مظلوم رہے لیکن ظالموں کے ساتھ نہیں دیا. یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, نہ مظلوم ہونا صحیح ہے نہ ظالم ہونا صحیح ہے, لیکن اگر مجبور ہے یا ظالم ہونا یا مظلوم ہونا تو ظالم نہیں ہوں گے, مظلومیت کو ہم
قبول کرتے ہیں. اختیار کے حالت میں لا تظلمون ولا تظلمون, قرآن فرماتا ہے نہ ظالم بنو نہ مظلوم. یقتلون و یقتلون, اگر آپ کو مارتے آپ دوسروں کو مارو, لیکن اگر منحصر ہے یا ظالم کا ساتھ دینا ہے یا مظلوم بننا ہے تو ظالم کے ساتھ دے کر دین کے خلاف مومن کے خلاف سازش مت کرو, مظلوم بننا بہتر ہے. عرض کیا وہ جو اہم و مہم ہے وہ یہی ہے کہ آپ ظالم کے ساتھ دے کر بہتر خدمت کر سکتے ہیں, بہتر بچا سکتے ہیں اہل ایمان کو. وہاں پر ظالم کے ساتھ دیتے اس کو روکنے کے لیے محقق طوسی نے مغول کے ساتھ دیا, مغول نے ان کے علم سے استفادہ کیا, اس کے نتیجے میں انہوں نے مغول کے حملات سے بچایا نہ صرف شیوں کو بلکہ بغداد میں سنی علماء کو بھی بچایا. اگرچہ بہت سے مسلمان انصاف نہیں کرتے, جس عالم کے وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بچ گئے مغول کے حملے سے, اسی کو متہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے جرم صرف یہی ہے کہ وہ علی کے ماننے والا. شب ہشت میں محرم ہے, یقیناً غم اہل بیت کے عروج کے ایام ہے. اہل بیت اس مہینے میں خصوصاً پہلا 10 دن میں غم مناتے تھے, ان کی لبوں پر تبسم مسکراہٹ نظر نہیں آتی تھی. ائمہ اپنے شیوخ کو وصیت کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے ہو تو گھر میں بیٹھ کر غم اہل بیت بچوں کو سناؤ, تم خود گریہ کرو دوسروں کو بھی رلاؤ. ایک مومن تھا بصرہ میں, فرمایا تم عاشور کے دن کربلا جاتے ہو؟ عرض کے مولا دشمنوں کی نگاہیں مجھ پر لگی ہیں, مشکل ہوتا ہے میرے لیے. فرمایا پھر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جمع کرو, غم اہل بیت سناؤ, غم حسین سناؤ اور گریہ کرو. عرض کے مولا میں یہی کام کرتا ہوں ہمیشہ. امام نے اس کے لیے دعائے خیر دی, اس کے لیے مغفرت جنت کی دعا کی. یقیناً عزاداران حسین دعائے پیغمبر, دعائے علی, دعائے سیدہ, دعائے حسین, دعائے زینب, دعائے امام زمانے کے لائق ہے, شامل دعا ہے. ہم ہر قسم کی مصیبت برداشت کریں گے, غم حسین مناتے رہیں گے. 14 صدیاں ہو گئی غم حسین مناتے آئے ہیں, کوئی ظالم, کوئی جابر, کوئی گمراہ ہمیں اپنے اس عظیم فریضے سے نہیں روک سکتا. شہزادہ علی اکبر سے یہ درس ہم نے لیا ہے. جب حسین نے عالم رؤیا میں, عالم خواب میں دیکھا کوئی حاتف غیبی آواز دے رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے, موت ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے, امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت کی تلاوت کی, تو شہزادے نے پوچھا مولا کوئی خاص وجہ ہے آپ نے خواب سنایا؟ تو شہزادے نے پوچھا مولا کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں. شہزادے نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو ہم سب کے لیے مشعل رہا ہے, فرمایا بابا پھر چاہے موت ہم پر آ پڑے, چاہے ہم موت کے استقبال میں جائیں, موت پر جا گرے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی پرواہ نہیں ہے. جس کے دل میں خدا زندہ ہو وہ موت سے نہیں ڈرتا. آج شہزادہ حسین کی خدمت میں آئے ہیں, اذن جہاد لینے کے لیے آئے ہیں. سب سے پہلا شہزادہ علی اکبر اہل بیت کے درمیان, سب سے پہلا شہزادہ علی اکبر میدان کی طرف نکلتے ہیں. حسین فرماتے ہیں شہزادے آپ میدان کی طرف جا سکتے ہیں, دین کے لیے قربانی دے سکتے ہیں, لیکن پہلے جاؤ بہنوں سے خدا حافظی کرو, بہنوں کو الوداع کہو, پھپھی اماں کو الوداع کہو. شہزادہ آئے خیمے میں, خیمے میں جو گفتگو ہوئی شہزادہ اور سیدانیوں کے درمیان روایت میں اس کی تفصیلات نہیں آئی ہیں، لیکن روایت کہتی ہے کہ تین دفعہ پردہ اٹھا، شہزادہ نکلنا چاہتے تھے، تین دفعہ پردہ گرا، ایسا لگ رہا تھا کہ شہزادہ نکلنا چاہتے ہیں، شہزادیاں روک رہی ہیں۔ علی اکبر آ گئے حسین کی خدمت میں، اذن طلب کی، حسین نے علی اکبر کی طرف جی بھر کر دیکھا۔ نقل ہوتا ہے کہ عام طور پر باپ جی بھر کر بیٹے کی طرف نہیں دیکھ پاتا، حسین آج آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں، اکبر کی طرف جی بھر کر دیکھنے لگے، اور روایت کہتی ہے فنور الیہ نورت آئس، مایوسانہ نگاہ، نا امیدی کے ساتھ اکبر کی طرف دیکھا۔ مقتل کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تین موقع ایسا آیا کہ حسین کی جان نکل رہی تھی۔ ایک موقع وہ تھا جب علی اکبر جانے لگے، حسین کی جان بھی ساتھ ساتھ نکل رہی تھی۔ دوسرا موقع وہ تھا جب علی اکبر واپس پلٹے، پانی مانگا، حسین اتنے شرمندہ ہو گئے گویا حسین کی جان نکل رہی تھی۔ تیسرا موقع وہ تھا جب علی کی آواز آئی، بابا میرے سرانے آ جانا، حسین کی جان نکلنے لگی۔ شہزادی سکینہ فرماتی ہے بابا میں آپ کی عجیب حالت دیکھتی ہوں، آپ کی جان نکل رہی ہے، بھائی کی کوئی خبر ہے؟ علی اکبر میدان کی طرف گئے، خوب جنگ لڑی۔ حسین کی محبت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے، کتنے علی سے محبت کرتے تھے، اور محبت کی وجہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ فرماتا اللہم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، خدایا گواہ رہنا اس قوم کی طرف ایسا جوان جا رہا ہے جو خلقت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، خلق کے لحاظ سے تیرے رسول کے شبیہ ہے۔ جب ہم رسول خدا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد عمر سعد کی طرف رخ کر کے نفرین کرتے، عمر سعد تم نے میرے بچوں کو شہید کیا، خدا تمہاری نسل کو ختم کرے۔ اس کے بعد اکبر جب میدان پہنچے، خوب جنگ لڑی، واپس آئے بابا کی خدمت میں، بابا میری پہلی جنگ تھی، بابا گرمی کی شدت ہے، سامان جنگ ہے، تھکاوٹ ہے، پیاس لگی ہے، کوئی پانی ہو تو عطا کیجئے۔ اصحاب مقاتل، مقتل کی کتاب لکھنے والے تعجب کرتے ہیں، علی کو تو معلوم تھا خیمہ میں کوئی پانی نہیں ہے، کیوں مانگا؟ اس کی وجہ یوں بتاتے ہیں، ایک دفعہ سردی میں انگور نہیں ملتا ہے، علی نے حسین سے طلب کیا تھا کہ مجھے انگور چاہیے، علی اکبر چھوٹے تھے، حسین نے جنت سے انگور لا کر علی اکبر کو عطا کی تھی۔ علی کو یا تو یہی وجہ ہے کہ علی سوچ رہے تھے شاید حسین ابھی بھی جنت سے ہو سکتا ہے پانی لائے، مجھے پلائے گا، لیکن یہ عظیم امتحان کا موقع تھا۔ اس وقت جتنی زیادہ مصائب ہو اتنا ہی امتحان خدا شدید تر ہے۔ دوسرا وجہ یہ تھا علی حسین کو بتانا چاہتے، مولا اگر میری جنگ میں کوئی کمی ہو، مجھے میری جنگ میں کوئی کمی ہو معاف کیجئے، اس لیے کہ پیاس ہے، گرمی ہے، سامان جنگ ہے، اپنی مجبوری پیش کر رہے ہیں علی اکبر۔ حسین نے علی سے فرمایا شہزادہ اپنی زبان، اپنی دہان مبارک کھول دے، حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہان میں رکھ دی۔ اتنے پیاسے تھے، اکبر چونک پڑے، فرمایا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے۔ علی میدان کی طرف گئے، حسین نے فرمایا بیٹا میدان کی طرف جاؤ، اشقیا کے ساتھ جنگ لڑو، آپ کا نانا حوض کوثر کا پانی لیے آپ کے انتظار میں ہے۔ علی گئے، خوب جنگ لڑی، ایک ایسا موقع آیا، آواز دی یا ابتا بابا میرے سرانے آنا۔ اس کے بعد علی نے فرمایا بابا نانا نے حوض کوثر کے پانی لے کر آیا اور مجھے پلایا ہے، اور ایک کاسہ پانی لے کر آپ کے انتظار میں ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ پیغمبر خدا نے یقیناً سارے شہدائے کربلا کو پانی پلایا, سارے شہدائے کربلا پیاسے تھے. علی اکبر صرف یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ علی شرمندہ ہے کہ میں نے پانی مانگ کر بابا کو شرمندہ کیا. ابھی بابا کو خوش کرنا چاہتے, بابا شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے, میں سیراب ہو گیا ہوں حوض کوثر کے پانی کے. روایت کے مطابق جب حسین علی کے سرانے پہنچے بے اختیار علی کے اوپر گر پڑے, فرمانے لگے وا علی وا ولدا, بیٹا جب میں بات کرتا ہوں آپ کا نام میرے سر زبان ہوتا ہے, جب خاموش ہوتا ہوں میرے دل میں تمہاری یاد ہوتی ہے. بیٹا آپ کے بعد دنیا میں زندگی کرنا نہیں چاہتا ہوں. خدا رحمت اپنی رحمتوں کو قطع کرے اس قوم سے جنہوں نے آپ کو شہید کیا. اصحاب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین سے پہلے زینب نکلی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ حضرت زینب ڈر رہی تھی کہیں حسین علی کے لاش پر پہنچ جائے, شاید برداشت نہیں کر سکیں گے, اس لیے خود پہلے نکلی تھی تاکہ حسین کی توجہ کو اپنی طرف جلب کریں.
خدائے بحق محمد و آل محمد, بحق شہزادہ علی اکبر, تمام حاضرین کے جو بھی حاجات شرعیہ ہیں ان تمام حاجات کو پورا فرما. دشمنان اسلام, دشمنان تشیع, دشمنان اہل بیت, دشمنان شیعیان اہل بیت, اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. مسلمانان عالم کو آپس میں متحد ہو کر اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. شایان اہل بیت کو آپس میں متحد ہو کر اہل عالم کو استقبال امام کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری تمام حاجات شرعی کو پورا فرما. خدایا ہماری اس عزاداری کو قبول فرما. آنے والے سالوں میں بھی خدایا ہمیں عزاداری کے فریضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری مساجد, امام بارگاہیں, دینی مراکز, علماء کرام, مراجع اعظام, رہبر معظم انقلاب اور دین کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو, مؤمنین کی خدمت کرنے والے, انسانیت کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کی مدد فرما. تکفیری مشرکین, کافرین اور دہشت گرد ناصبی سب کو اگر ہدایت کے لائق نہ ہو خدائے ان سب کو نیست و نابود فرما. خدائے ہمارے ملک میں امن و امان برقرار فرما. ہمارے اس ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. اس ملک کے حکمرانوں کو اغیار کی غلامی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. شہداء کی نسبت میں, شہداء کے خاندانوں کی نسبت میں ہمیں اپنے فریضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدائے شہدائے اسلام, شہدائے ملت جعفریہ کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. تمام حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ.